بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آیت لائے ہیں امام بخاری، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ، پھر فرما دیا الی قولہ المتقون. بات چل رہی تھی کہ احناف نے اس آیت کریمہ سے ایک بڑا زبردست استدلال کر لیا ہے، اسی لیے کہ آیت میں کیا فرمایا، من آمن باللہ والیوم الآخر، پھر کیا ہے، واقام الصلاۃ، وآتى المال على حبه ذوي القربى، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة ہاں غرض یہ کہ واو عاطفہ کے بعد پھر دوسری نیکیوں کو بیان کیا گیا، پہلے ایمان کو بیان کیا، اللہ پر، قیامت کے دن پر، اس کے بعد دوسری نیکیوں کو بیان کیا، اور بیچ میں واو عطف برائے مغایرت استعمال ہوا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور یہ سب اعمال الگ الگ ہیں، یہ اعمال ایمان کا جزو نہیں ہے، چونکہ ایمان کے ساتھ واو عاطفہ لا کر کے پھر دوسرے اعمال کو بیان کیا گیا، اور یہ عطف مغایرت کو چاہتا ہے. اس سے نتیجہ نکلا کہ ایمان الگ ہے اور یہ اعمال الگ الگ ہے. نتیجہ اعمال ایمان کا جزو ترکیبی نہیں ہے، اعمال ایمان کا جزو ترکیبی نہیں ہے. اور جو حضرات جزو ترکیبی مانتے ہیں ان کے خلاف احناف کے پاس یہ بہت بڑی دلیل ہو گئی. واو عطف سے اعمال کو بیان کرنا اور عطف مغایرت کے لیے ہوا کرتا ہے. دوسری آیت لائے امام علی مقام استدلال میں، قد افلح المؤمنون، اب اس کے بعد پڑھتے چلے جاؤ، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بہت سارے اعمال کی لسٹ گنوائی گئی، اور شروع میں کہا گیا کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. دونوں طرح کے نسخے ہیں، واو کے ساتھ بھی واو کے بغیر بھی. تو یہ اعمال کو ایمان کے ساتھ لا کر کے یہ بتلایا گیا کہ یہ سب ایمان کے امور اور کام ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یہ سب اعمال ہے ایمان کے، اس کی پوری لسٹ جو ہے پنوائی گئی، تفصیل بتائی گئی. تو بتلانا امام رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ یہ سب ایمان کے امور ہے، لغو سے بچنا، نماز میں خشوع کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، تو معلوم ہوا کہ ایمان ذو اجزاء ہے، لہذا ایمان مرکب ہو گیا، اور ایمان مرکب ہو گیا تو یزید و ینقص ثابت ہو گیا. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے موقف کے اوپر استدلال کیا ہے کہ المؤمنون کے بعد جتنے بھی اعمال ذکر کیے گئے یہ امور ایمانی ہیں، لہذا یہ ایمان کی شاخیں اور ایمان کے اجزاء ہو گئے، لہذا ایمان مرکب ہو گیا اور یزید و ینقص ثابت ہو گیا. جواب میں یہ عرض کیا جائے گا کہ آگے جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہے وہ تمام کے تمام ایمان کے اجزائے ترکیبی نہیں ہیں، بلکہ ایمان کے اجزائے تزیینی ہے. ان امور کے ہونے سے ایمان کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی، ایمان میں کمال آئے گا، ایمان میں مضبوطی آئے گی، ایمان میں پختگی آئے گی، ورنہ ان امور کے بغیر بھی نفس ایمان تو پایا ہی جائے گا. یعنی کوئی آدمی نماز میں خشوع نہ رکھے، لغو سے نہ بچے، شرمگاہ کی حفاظت نہ کرے، پھر بھی نفس ایمان تو پایا ہی جائے گا. ہاں، ان امور کا وہ لحاظ کرے گا تو اس کے ایمان کے اندر زینت آئے گی، کمال آئے گا، ترقی آئے گی، کیفیت کے اندر اضافہ ہوگا. تو ان اعمال کے بغیر بھی نفس ایمان کا پایا جانا ممکن ہے. ان اعمال کی برکت سے ایمان کے اندر کمال پیدا ہوگا. معلوم ہوا یہ سب امور اجزاء ترکیبی نہیں ہیں، بلکہ اجزاء تزیینی ہیں. ان کے بغیر نفس ایمان پایا جانا ممکن ہے. جی،
ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن البرديس بن الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن الجعفي قال حدثنا ابو عامر الاقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهما ان اجمعين للنبي صلى الله عليه وسلم قال: الايمان بالعمر 16 شعبه والحياء شعبه من الايمان.
یہ روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ لائے، ایمان کے 60 سے زیادہ شعبوں کو بتلانے کے واسطے. جب ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ثابت ہو گئے تو ایمان ذو اجزاء ہو گیا اور ایمان مرکب ہو گیا اور یزید و ینقص ثابت ہو گیا. یہ ہے امام بخاری کا استدلال. الایمان بضع و ستون شعبۃ، تو 60 سے زیادہ ایمان کے شعبے ہیں. معلوم ہوا ایمان کے 60 سے زیادہ اجزاء ہے، اور جب اتنے سارے اجزاء ثابت ہو گئے تو ایمان مرکب ہو گیا، اور ایمان مرکب ہو گیا تو یزید و ینقص ثابت ہو گیا. ہم یہی عرض کریں گے امام رحمہ اللہ کو کہ کہ یہ سب 60 سے زیادہ جو شعبے ہیں، یہ شعبے اجزائے ترکیبی نہیں ہیں بلکہ اجزائے تزیینی ہیں، کہ ان شعبوں کے بغیر بھی نفس ایمان پایا جا سکتا ہے. اگر یہ سب شعبے پائے جائیں گے تو ایمان میں کمال آئے گا، ایمان کے اندر ترقی آئے گی، ایمان میں مضبوطی آئے گی، ایمان میں زینت اور جمال آئے گا. لیکن ان شعبوں کے بغیر بھی نفس ایمان کا پایا جانا ممکن ہے. اسی لیے آپ کا اس روایت سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال کا جواب ہو گیا. اب نفس حدیث سمجھو. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جلیل القدر مشہور صحابی ہے، ان کا نام راجح قول کے مطابق عبد الرحمن ابن صخر ہے، سواد کے ساتھ، اور قبیلہ دوس سے ان کا تعلق ہے. عبد الرحمن ابن صخر الدوسی، بعضوں نے ان کا نام عمیر بھی بدلایا ہے، بعضوں نے ان کا نام عبداللہ بھی بتلایا ہے، لیکن یہی نام کے بارے میں قول راجح ہیں. تقریباً 3 سال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا ان کو موقع ملا، گویا کہ بہت بعد کی زندگی میں حضور کی، اس وقت یہ ایمان لائے ہیں اور 3 سال صحبت نبوت میں رہنے کا ان کو موقع اور سعادت حاصل ہوئی. 5374 حدیثیں ان سے منقول ہیں، 5374 حدیثیں ان سے منقول ہیں. 800 صحابہ اور تابعین ان سے روایت نقل کرتے ہیں. ان کا لقب ابو ہریرہ یا ابو ہر ہے، بعضوں نے لقب ابو ہر نقل کیا ہے. اب یہ لقب کہاں سے آیا؟ تو بعض شراح کی رائے یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب عنایت فرمایا، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر والوں نے یہ لقب دیا ہے. دراصل ان کے پاس ایک بلی کا بچہ تھا، بلی تھی، اس سے وہ کھیلتے رہتے تھے، اور کھیلتے کھیلتے جب دوسرے کام کا وقت ہوتا تو درخت کی ایک جڑ میں لے جا کے بچے کو رکھ دیتے تھے. پھر جب موقع ملتا تو وہ بلی کو اپنے پاس رکھتے تھے. تب سے ان کا لقب دے دیا گھر والوں نے ابو ہر، ہرتن سے، یا ابو ہریرہ یہ لقب دے دیا، اور اسی لقب سے وہ زیادہ مشہور ہو گئے. زمانے جاہلیت میں ان کا نام عبد شمس تھا، اسلام لانے سے پہلے، پھر نام تبدیلی کر کے ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر کر دیا گیا. اصحاب صفہ میں رہتے تھے، ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور مجلس کو انہوں نے لازم پکڑ لیا تھا، دنیاوی تمام کام کاج سے اپنے آپ کو دور کر لیا تھا، اس لیے حیات مبارکہ کے آخری ایام میں بھرپور استفادے کا ان کو موقع ملا، اور اس کی وجہ سے اتنی بڑی مقدار میں ان سے احادیث نقل کی گئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں۔ اب پہلا لفظ سمجھو، بدع ان کس کو کہتے ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ 3 سے 9 تک کے عدد کو بدع ان کہتے ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کے عدد کو بدع ان کہتے ہیں، تیسرا قول یہ ہے کہ 1 سے لے کر 9 تک کو بدع ان کہتے ہیں، چوتھا قول یہ ہے کہ 2 سے لے کر 10 تک کو بدع ان کہتے ہیں، پانچواں قول یہ ہے کہ 7 کو بدع ان کہا جاتا ہے۔ تو 3 سے 9، 3 سے 10، 1 سے 9، 3 سے 10 اور 2 سے 10 اور 7، اس کو لفظ بدع ان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسری خاص بات سمجھو، یہاں ستون کا لفظ آیا اور دوسری روایتوں کے اندر سبعون کا لفظ آیا ہے۔ الایمان بدع وسبعون شعبۃ، تو پھر دو دو الگ الگ روایتوں میں اختلاف ہو گیا کہ ایک میں ستون کا لفظ آیا، دوسرے کے اندر سبعون کا لفظ آیا، تو دونوں میں بظاہر تعارض سا معلوم ہو رہا ہے۔ پہلی رائے، ایک عدد کے ذکر سے دوسرے عدد کی نفی نہیں ہوتی، ایک عدد کے ذکر سے دوسرے عدد کی نفی نہیں ہوتی، یعنی 60 کے عدد کے ذکر سے 70 والے عدد کی نفی نہیں ہوتی۔ جو 70 والی روایت ہے جس میں زیادہ مقدار بیان کی گئی اس کو اصل مان لو، تو 60 والی روایت خود اس کے ذیل میں آ جائے گی، تو 70 والی جو روایت ہے اس کو اصل مان لو تو 60 والی روایت خود اس کے ضمن میں آ جائے گی۔ دوسری تطبیق اس طرح دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اول مرتبہ وحی آئی تو 60 کا تذکرہ ہوا، اور پھر وہی آئی اس میں 70 کا تذکرہ ہوا، اول وحی میں 60، پھر دوسری وحی میں 70، اسی لیے دو باتیں الگ الگ ہو گئی، 60 اور 70۔ نمبر 3، 60 اور 70 یہ عدد من میں منحصر نہیں ہے، تقصیر مراد ہے، کثرت مراد ہے۔ تو 60 یا 70 عدد کے اندر انحصار مراد نہیں ہے، بلکہ تکثیر مراد ہے، کثرت کو بتلانا ہے۔ نمبر چار، ستون کا لفظ جزم کے ساتھ ہے، یعنی راوی اس کو یقین کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون کا لفظ استعمال فرمایا۔ رہا سبعون والی روایت، تو اس میں کہیں نہ کہیں شک اور تردد راوی کو منقول ہے۔ سبعون والی روایت میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی راوی کو سبعون والے لفظ میں شک اور تردد ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ستون کا لفظ جو جزم کے ساتھ منقول ہے اس کو ترجیح دے دی جائے، کہ ستون کا لفظ جو جزم کے ساتھ منقول ہے اس کو ترجیح دے دی جائے۔ تو فرمایا کہ ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں، یعنی جو آدمی اپنے آپ کے مومن ہونے کا دعویٰ کرے وہ اپنی زندگی کے اندر ان تمام امور کو زندہ کرے، ان تمام امور کو اپنا لے، تو اس کے ایمان کے اندر کمال اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ جو آدمی اپنے اندر مومن ہونے کا دعویٰ رکھتا ہو وہ اپنے اندر یہ تمام چیزوں کو زندہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ایمان کامل مکمل سمجھا جائے گا۔ اب یہاں راوی نے اختصار سے کام لیا ہے، کیا اختصار کیا؟ دوسری جگہ اسی روایت میں یہ بھی ہے، الایمان بدع و ستون شعبۃ اعلاها شہادۃ ان لا الہ الا اللہ و ادناها اماتۃ الاذی عن الطریق، یہ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ہے والحیاء شعبۃ من الایمان، تو یہاں راوی نے اختصار سے کام لیا ہے، دوسری جگہ روایت کے اندر تفصیل موجود ہے کہ ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں۔ اعلیٰ، ان 60 سے زیادہ شعبوں میں اعلیٰ ترین شعبہ یہ ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی گواہی دینا، یہ ہیں ایمان کا اعلیٰ ترین شعبہ۔ چونکہ ایمان کے بغیر، شہادتین کے بغیر تو ایمان ہی وجود میں نہیں آئے گا، اور جب ایمان وجود میں نہیں آئے گا تو دوسرے تمام اعمال رائیگاں ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ وادناها، اور کم سے کم درجہ ایمان کے شعبوں میں تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹانا، یعنی کہ راستے پر تکلیف دینے والی چیزوں کو بڑھانا، بلکہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا۔ اب راستے کے اوپر کہیں پتھر ہے، کانٹے ہیں، کوئی اور تکلیف دہ چیز ہے، اس کو ہٹانا یہ ایمان کا کم سے کم درجہ ہے۔ راستے کے اوپر بے موقع پارکنگ کر کے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہونا یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ جہاں موقع ہو اسی جگہ پر پارکنگ کرو، بے موقع کچرا ڈالنا یہ بھی تکلیف ہے لوگوں کے واسطے، اس کو ہٹانا چاہیے. تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا. اس کے بعد ہے والحیاء شعبت من الایمان، اور حیا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. اب ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں، تو اس کے اندر حیا کو خصوصیت کے ساتھ کیوں ذکر کیا گیا؟ ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں تو حیا کو خصوصیت کے ساتھ کیوں ذکر کیا گیا؟ تو اس کا جواب سمجھو. نمبر ایک، حیا کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کسی موقع پر حیا کا خصوصی تذکرہ فرمایا. حیا کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کا خصوصی تذکرہ فرمایا. نمبر دو، حیا بہت ساری برائیوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، اسی لیے حیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ذکر فرمایا. چونکہ حیا بہت ساری برائیوں اور منکرات سے بچانے کا ذریعہ ہے. تیسری بات، حیا کی برکت سے انسان پوری شریعت کا پابند ہو جاتا ہے. حیا کی برکت سے پوری شریعت کا آدمی پابند ہو جاتا ہے، پھر شریعت کے کسی حکم کو وہ چھوڑتا نہیں ہے، پوری شریعت کا آدمی پابند بن جاتا ہے حیا کی برکت سے. اب سمجھو حیا کس کو کہتے ہیں. حیا کی آسان تعریف یہ ہے، بری باتوں سے نفس اور طبیعت میں انقباض پیدا ہو جائے. بری باتوں سے نفس اور طبیعت میں انقباض پیدا ہو جائے وہ حیا کہلاتے ہیں. ان کے بعد یعنی جھجھک، رکاوٹ، کوئی بھی بری بات سامنے آئی تو نفس میں ایک جھجھک پیدا ہو گئی، ان کے بعد اور رکاوٹ پیدا ہو گئی. یہ کس کی وجہ سے ہوئی؟ حیا کی وجہ سے ہوئی. تو حیا کی تعریف ہوئی، بری باتوں سے نفس میں انقباض پیدا ہو جائے. حیا کی چار صورتیں ہیں موٹی موٹی. نمبر ایک، حیا شرعی، یعنی جو شریعت کی نظر کے اندر حیا کہلاوے وہ حیا شرعی ہے، اور اصل حیا کہلانے کے لائق یہی حیا ہے. حیا شرعی وہی اصل حیا کہلانے کے قابل ہے جو شریعت کی نظر کے اندر حیا ہو. نمبر دو، حیا عقلی، انسان کی عقل سلیم جس کو حیا سے تعبیر کرے. عقل فاسد نہیں، عقل سلیم جس کو حیا کہے وہ حیا عقلی ہے. تو انسان کی عقل سلیم جس کو حیا کہے وہ حیائے عقلی ہے. اس میں ایک قید اور بڑھا دیں کہ جو حیائے عقلی شریعت کے موافق ہو وہ بھی معتبر ہے. جو حیائے عقلی شریعت کے موافق ہو وہ حیا بھی معتبر ہے. نمبر تین, حیائے عرفی جس کو عرف اور محاورے کے اندر حیا کہا جاتا ہو, جیسے کہ بعض پاگل لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے, یہ جو ہے حیائے عرفی ہوئی, تم نے محاورہ ایسا بنا لیا ہے. چوتھی قسم حیائے طبعی, طبیعت کی وجہ سے جو حیا ہو, جیسے کہ بہت بڑے مجمع میں کہا گیا کہ آپ کو 15 منٹ بیان کرنا ہے اور کبھی بیان کیا نہیں, عادت ہی نہیں ہے بیان کرنا, اور عظیم شان مجمع کے سامنے 15 منٹ بیان کے لیے کہا گیا, آپ نے کہا مجھے حیا آ رہی ہے, شرم آ رہی ہے, یہ حیا طبعی ہو گئی. یہ چار قسم ہے حیا کی, حیا شرعی اور عقلی, یہ دونوں معتبر حیا ہے, اور حیا عقلی جو شریعت کے موافق ہو وہ بھی معتبر ہے, باقی حیا عرفی حیا طبعی یہ سب جو ہے توجہ کے قابل نہیں ہے, یہ بے اعتبار حیا. اس کے بعد سمجھو کہ حیا اللہ تعالی کی بھی صفت بنتی ہے, لیکن جب یہ لفظ حیا اللہ کی صفت بنتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ہر کام شاندار ہے. اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جب لفظ حیا استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہر کام شاندار ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے بھی حیا کرنی ہے اور ہم جنسوں سے بھی حیا کرنی ہے, اپنے لوگوں سے بھی آپس میں بھی حیا کرنی ہے. اس لیے ابن ماجہ شریف میں ایک روایت ہے کہ بھئی آدمی اللہ سے بھی حیا کرے, اسی لیے آدمی جماع کرتے وقت کے اوپر اپنے اوپر چادر ڈال لیں, وہ اللہ تعالیٰ سے حیا کا ایک حصہ ہے. جمع کے وقت کے اوپر بھلے وہ اپنے پرائیویٹ بیڈ روم میں ہوئے لیکن اپنے اوپر ایک چادر ڈال لیوے, کپڑا ڈال لیوے, یہ اللہ تعالیٰ سے حیا کہلاتی ہے. تو ہم جنس اپنے دوسرے انسانوں سے بھی حیا کرنی اور اللہ تعالیٰ سے بھی حیا کرنی ہے. اس کے بعد حیا کی اور بھی مختلف شکلیں, نمبر ایک حیا جنایت, حیا جنایت یعنی کبھی کوئی جنایت ہو جاوے اس کی وجہ سے حیا, جیسے کہ آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہو گئی, شجر ممنوع کو آپ نے کھا لیا, تو حضرت آدم علیہ السلام ادھر ادھر بھاگنے لگے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افیرار منا، آدم ہم سے بھاگ رہے ہو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا مالک حیا ام من کا، آپ سے حیا آتی ہے اس لیے ادھر ادھر جا رہا ہوں. تو جب شجر ممنوع کا ارتکاب کر لیا اور آپ ادھر ادھر جانے لگے تو اس وقت کے اوپر باری تعالیٰ نے خود فرمایا افرار منا، تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا یا مالک حیا ام من کا، آپ سے حیا آتی ہے. جیسے کہ ایک طالب علم کسی جرم کے اندر مرتکب ہوا، ناظم صاحب نے دیکھ لیا کہ وہ قبرستان میں جا کر موبائل پہ بات کر رہا تھا، تو اب وہ چھپتا پھرے گا ادھر 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 ادھر، نظروں کے سامنے نہیں آئے گا. یہ حیائے جنایت ہے کہ ایک جنایت ہو گئی ہے اس لیے وہ چھپتا پھر رہا ہے. نمبر دو، دوسری قسم حیائے تقصیر، کوتاہی. حیائے تقصیر ملائکہ میں ہے. یہ ملائکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عرض کرتے ہیں ما عبدنا کا حق عبادتی، اے اللہ آپ کی عبادت کا حق ہم نے ادا نہیں کیا. یہ اظہار تقصیر کے طور پر حیا ان یہ جملہ عرض کرتے ہیں، اظہار تقصیر کے طور پر کہ ہم سے کمی رہی، عبادت جیسی کرنی چاہیے تھی ایسی عبادت ہم نے نہیں کی، اور ہم نے عبادت کا حق ادا کرنے میں تقصیر سے کام لیا. اور ملائکہ اللہ کو کہتے ہیں یا ما عبدنا کا حق عبادتک. نمبر تین، اجلال اور عظمت کی وجہ سے حیا، اجلال اور عظمت کی وجہ سے حیا. جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل پر جھکاتے ہیں اللہ کے سامنے، پر جھکائے رہتے ہیں اللہ کے سامنے. یہ حیا بھی بہت سی مرتبہ تلامذہ کو اپنے اساتذہ سے ہو جاتی ہے کہ اساتذہ کا اجلال روب، اس کی وجہ سے وہ گردن جھکائے رہتے ہیں، کمر جھکائے بیٹھے رہتے ہیں. یہ حیائی جلال کہا جائے گا. چوتھی صورت ہے حیائے کرم، آدمی کے اندر بزرگی ہو، سخاوت ہو، اس کی وجہ سے حیا آتی ہے. حیائے کرم، جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ولیمے کا واقعہ پیش آیا، تو بہت سے لوگ وقت سے پہلے آ کر بیٹھ گئے دعوت میں، اور طعام کے بعد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کی مجلس جاری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بزرگی کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، اور یہ لوگ ہیں کہ وہیں تشریف بیٹھے ہوئے ہیں. اور چھوٹا سا حجرا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نہ اسی حجرے میں ایک سائٹ پر منہ پھرا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور دعوت میں آئے ہوئے وہیں محفل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرم اور بزرگانہ اخلاق عالیہ سے ان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. حضور نے ان کو اشارہ بھی دیا جانے کا کہ حضور گھر سے نکلے، دوسری امہات ازواج مطہرات کے یہاں تشریف لے گئے تاکہ یہ لوگ سمجھ کے اٹھ کے چلے جاؤ. اس وقت جانے کا وقت نہیں تھا دوسری ازواج کے یہاں، لیکن حضور گھر سے نکل گئے, دوسری ازواج کی یہاں گئے, دوسری ازواج نے خیریت بھی پوچھی کہ حضور آپ نے اپنی نئی زوجہ کو کیسا پایا, نکاح کی مبارکبادی بھی دی, پھر آئے لیکن یہ تو یہیں سب بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور کرم اور بزرگی سے کچھ نہیں فرما رہے. پھر باری تعالیٰ نے فرما دیا اذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم. یہ ہے حیاء کرم, بزرگی کی وجہ سے حیا آ جائے. اور اسی کا ایک شعبہ ہے سخا, کہ بعض مرتبہ آدمی اتنا سخی ہوتا ہے تو کوئی کچھ لینے آ گیا, اپنی ضرورت کی چیز بھی مارے حیا کے دے دیتا ہے کہ اس کی سخاوت نہ کہنے سے اس کو روکتی ہے, اس کو ضرورت ہے اس چیز کی, پھر بھی سخاوت کا مادہ اس میں ایسا غالب ہے کہ وہ دے دیتا ہے, انکار نہیں کر پاتا ہے. پانچویں شکل ہے حیائے حشمت, جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مزی کثرت سے آتی تھی. اب مزی کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا تھا لیکن حضرت علی نے ہمت نہیں کی حشمت کی وجہ سے کہ میں داماد ہوں اور جو ہے بیوی کے ابا بھی ایک طرح ابا سمجھے جاتے ہیں, اور اس طرح کا مسئلہ داماد عامتاً خسر ابا کو نہیں پوچھا کرتے, اس لیے مارے حشمت کے حضرت علی نے وہ مزی کا مسئلہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پوچھا, بلکہ اپنے دوستوں کو کہا حضرت مقداد وغیرہ کو آپ ذرا پوچھ لو اور مجھے بتا دو, یہ حیائے حشمت کہلاتی ہے. نمبر چھ حیائے استحقار, خود کو چھوٹا اور حقیر سمجھ کر کے حیا کا یہ شعبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بہت تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ موسیٰ تم مجھ سے مانگتے نہیں ہو, آئندہ بکری کا چارہ اور آٹے میں ڈالنے کے لیے نمک تک مجھ سے مانگا کرو, تم مجھ سے سوال نہیں کرتے ہو. موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھ کر بارگاہ الہی کے اندر سوال نہیں کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آئندہ بکری کا چارہ بھی مجھ سے مانگو, آٹے کا نمک بھی مجھ سے مانگو. ساتویں چیز محشر میں اللہ تعالی بندوں پر فرمائیں گے کہ بہت سے بندوں سے ان کے گناہ کے معاملے کے اندر, جیسے کہ آتا ہے کہ سفید داڑھی والوں سے اللہ حیا فرماتے ہیں, پھر محشر میں بہت سے گنہگاروں پر اللہ حیا فرمائیں گے کہ ان کے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں فرمائیں گے بلکہ عفو اور درگزر کا معاملہ فرمائیں گے. الایمان بضع وستون شعبۃ, ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں, گویا کہ یہ تمام شعبوں کو اپنی زندگی میں زندہ کرو, ان تمام شعبوں کو اپنی زندگی میں اپناؤ تو اللہ تمہارے ایمان کے اندر کمال پیدا فرمائیں گے. اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. جی اب دیکھیے حدیث شریف کا ترجمۃ الباب سے ربط کیسے ہوگا؟ ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں، یہی ہے امور ایمانیہ، یہی ہے امور ایمانیہ، اس طریقے سے ترجمۃ الباب سے ربط ہو جائے گا. جی اب ترجمۃ الباب کی جو ترتیب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی ہے وہ بھی داد دینی چاہیے. ایسی زبردست ترجمۃ الباب کی ترتیب قائم کی ہے، امور ایمان بتلائے کہ ایمان کے کون کون سے شعبے ہیں، ایمان کے کون کون سے تقاضے اور کام ہیں. اب یہاں سے جو ترتیب آ رہی ہے اتنی جاندار آ رہی ہے کہ ایمان کے تقاضوں میں ادنا درجہ یہ ہے کہ کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچاؤ. ایمان کے تقاضوں میں ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اسی لیے یہ باب لائے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، یہ باب لائے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ادنا درجہ ہے ایمان کا، تقاضوں میں کسی کو اپنی ذات سے تکلیف مت پہنچاؤ. پھر دوسروں کی ہمدردی کرو، تکلیف نہ پہنچاؤ یا ادنا درجہ، آگے کا اچھا درجہ ہے ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائے بلکہ ہمدردی کرے. تو ہمدردی کے لیے اطعام الطعام کا باب لائے، کھانا کھلانے کے معاملے کو بیان فرمایا. پھر مساوات اور برابری کو بتلانے کے لیے، اپنے لیے جو پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے، اس کے ذریعے سے مساوات اور برابری کو بیان فرمایا. پھر یہ لائے کہ دوسروں پر خود کو، دوسروں کو خود پر ترجیح دینے والی محبت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. کہ کوئی آدمی محبت میں دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے دے، اتنی زبردست محبت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے. تو قوت ایمانی کے مختلف درجات کو بالترتیب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں. قوت ایمانی کے مختلف درجات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مختلف ابواب کے اندر بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد یعنی یہ ربط ہو گیا ایک ساتھ 5-6 ابواب کے درمیان کے اندر، کہ امور ایمانیہ سے شروع کیا تو کا ایمان کے تقاضے کیا، کا ادنا درجہ کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کے لیے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده کا باب آیا. پھر دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار، اس کے لیے اطعام الطعام کا باب آیا. پھر مساوات برابری کو بیان کرنے کے لیے، اپنے لیے جو پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. پھر اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دو، ایسی محبت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. اس طرح بالترتیب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چند ابواب بیان کیے ہیں، اور یہ تمام ابواب آپس میں کامل مربوط ہے کہ یہ سب ایمان کے تقاضے ہیں، ایمان کی شاخیں ہیں، ایمان کے شعبے ہیں اور ایمان کی قوت کا ذریعہ ہے. ان چیزوں سے ایمان میں قوت آئے گی. ساتھ ساتھ میں اپنے موقف پر استدلال بھی کیا امام بخاری نے، جہاں ایمان کے تقاضے بتلائے، ایمان میں قوت پیدا کرنے والی چیز بتا دی، ایمان کے شعبے، شاخ اور امور بتلائے، وہیں اپنے مسلک پر استدلال بھی کیا کہ ان تمام چیزوں کے ذریعے ایمان کا ذو اجزا ہونا، مرکب ہونا ثابت کیا، اور جو چیز مرکب ہوتی ہے وہ یزید اور ینقص کو قبول کرنے والی ہوا کرتی ہے. ہم ان تمام کے معاملے میں ایک ہی جواب دیں گے کہ یہ سب اجزاء جو ہے اجزاء تزیینی ہیں، اجزاء ترکیبی نہیں ہیں. یعنی ان چیزوں، ان امور کو زندگی میں زندہ کرنے کی وجہ سے ایمان میں زینت آئے گی، ایمان میں جمال آئے گا، ایمان میں خوبصورتی اور ترقی آئے گی. اور یہ اجزاء نہیں ہوں گے تو بھی نفس ایمان تو باقی رہے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ایمان کے اجزاء ضرور ہیں، لیکن اجزاء ترکیبی نہیں ہے بلکہ اجزاء تزیینی ہے. کہ آدمی حیا کو اپناوے تو اس سے اس کے ایمان کے اندر ترقی آئے گی، ایمان میں قوت آئے گی، ایمان کے اندر مخوختگی آئے گی. ایمان کا تقاضا ہے اپنے اندر ہی حیا پیدا کرنا، دوسرے مسلمان کو اپنی ایزا سے سلامت رکھنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. کھانا کھلانا یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ سب ایمان کے تقاضے ہیں، لیکن اس کے بغیر بھی ایمان پایا جاتا ہے. آج بہت سارے مسلمان ہیں، زندگی میں غلطی سے بھی کبھی کسی کو کھانا نہیں کھلایا، پھر بھی وہ ایمان والے ہیں. بہت سے ایمان والے ہیں، رات دن دوسروں کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، پھر بھی وہ ایمان والے ہیں. تو یہ سب اجزاء ترکیبی نہیں ہیں، اجزاء تزیینی ہیں. تو جب اجزاء تزیینی ہو گئے تو نفس ایمان کا مدار اس کے اوپر نہیں ہے. نفس ایمان تو اس کے بغیر بھی پایا جا سکتا ہے. معلوم ہوا کہ نفس ایمان بسیط ہے، مرکب نہیں ہے. اب عجیب کام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ ترجمۃ الباب میں حدیث شریف کا ٹکڑا لے آیا. عام طور پر ٹائٹل اور عنوان تو انسان اپنے طور پر قائم کرتا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض مرتبہ آیت کو ترجمۃ الباب بنا دیتے، کبھی حدیث کو ترجمۃ الباب بنا دیتے. تو اس کے پیچھے راز کیا ہے وہ سمجھو. حدیث شریف کی عبارت اتنی بلیغ ہے، اتنی گہرائی کو لیے ہوئے کہ دوسری کوئی عبارت میں اس کی تعبیر ناممکن ہے. حدیث شریف کی عبارت اتنی بلیغ ہے کہ دوسری کوئی عبارت میں اس کی تعبیر ناممکن ہے. اسی لیے حدیث شریف ہی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب بنا دیا. اور حدیث کو ترجمۃ الباب بنا کر کے حدیث کی کلام نبوت کی برکت بھی حاصل کر لی، کہ کلام نبوت کے برکات بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لے لیے. اس کے بعد المسلم، اس کے اندر الف لام ہے، یہ بتلاتا ہے کہ خاص قسم کا مسلمان جس کو اندر ایمان اسلام کے تقاضے پورے کرنے کا جذبہ ہوا کرتا ہے، خاص قسم کا مسلمان جو اپنے اندر اسلامی تقاضوں کو پورا کرنے کا عزم اور ارادہ رکھتا ہے، المسلم من سلم المسلمون، جو مسلمانوں کو سلامت رکھے اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے، زبان کا مطلب ہے اقوال سے، کہ اپنی باتوں سے، بات کے ذریعے تکلیف پہنچانے سے دوسرے مسلمان کو سلامت رکھے۔ زبان کی ایذائیں بے شمار ہیں، بلکہ زبان کی ایذا ایسی ہے کہ ہتھیار کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن زبان کا زخم باقی رہتا ہے۔ ایک آدمی کو آپ نے تانا مار دیا، طنز کر دیا، تو 50 سال بعد بھی اس کا مجروح دل آپ کو کہے گا کہ آپ نے 50 سال پہلے مجھے وہ طنز کیا تھا، وہ ٹون مارا تھا۔ تو زبان کا زخم بڑا بھاری ہوا کرتا ہے، تو کسی بھی مسلمان کو اپنی زبان سے بات بول کر کے ہم ایذا نہ پہنچائیں، تکلیف نہ پہنچائیں، تب جا کر اپنے اندر کمال اسلام آئے گا، ہم صحیح معنی میں مسلمان کہلا سکتے ہیں۔ تو لسان سے مراد ہے اقوال لسانیہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ لسان میں یہ بھی آ سکتا ہے، لسان کے اشاروں سے ایذا پہنچانا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں چاڑا پاڑنا۔ ہمارے یہاں گجراتی میں کہتے ہیں چارا پاڑنا، تو یہ بھی زبان کے اشاروں میں ایذا ایسا نہیں ہے کہ خاص انداز سے زبان کے ذریعے سے دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو پھر باقاعدہ اس پر لڑائی ہو جاتی ہے کہ مجھے چاڑ پا رہا ہے۔ بچے فریاد بھی کرتے ہیں مکتب میں استاد کو، اسکول میں ٹیچر کو، تو یہ بھی ایک ایذا رسانی کی شکل ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ وہ یادی ہی ید بول کر کے مراد ہے انسان کے اعمال ظاہری، کہ انسان اپنے ہاتھ سے یعنی اپنے اعضاء ظاہریہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاوے۔ اب قرآن میں بھی کئی جگہوں کے اوپر ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا، بما کسبت ایدی الناس، تو حالانکہ پورے بدن سے صادر ہونے والے اعمال مراد ہوتے ہیں، لیکن ہاتھ کو اس لیے خصوصیت سے ذکر کرتے ہیں کہ دوسرے اعضاء کے مقابلے میں ہاتھ کے اعمال زیادہ ہے۔ تو ایک تعبیر ہاتھ کی، ورنہ ہاتھ بول کر کے مراد لیا جاتا ہے بدن کے ظاہری اعضاء سے دوسروں کو جو ایذا اور تکلیف پہنچائی جائے، وہ ہاتھ بول کر کے مراد لی جائے۔ پھر یہ ہے کہ ہاتھ کی ایذائیں بھی بہت ساری اقسام کی ہیں، مثلا تحریر لکھ کر کے ایذا پہنچانا، کسی کے خلاف تحریر لکھنا، کسی کے خلاف جو ہے واٹس ایپ پر میسج لکھ ڈالا، کسی کے خلاف ٹویٹ کر دیا، تو یہ بھی ایذا پہنچانے کی ایک شکل ہے۔ کسی کو اپنے ہاتھ سے مار دیا، کسی کی کوئی چیز توڑ پھوڑ دی، کسی کی کوئی چیز بلا اجازت کے لے لی، کسی کی کوئی چیز بلا اجازت کھا گیا، یہ سب ید کی اظہار ثانیوں کے اندر شامل ہے۔ تو حدیث شریف کے لفظ سے عنوان قائم کیا، مسلمان یعنی خاص قسم کا مسلمان جو اسلام اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، یہ وہ مسلمان ہیں جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو سلامت رکھے۔ جی
قال حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي الصفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعنه وأن أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
جو سند ہے ذرا اس کو دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں آدم ابن ابی ایاس، ابو الحسن ان کی کنیت ہے، خسقلان کے رہنے والے ہیں، ان کے استاد ہیں مشہور محدث حضرت شعبہ ابن الحجاج ابن الورد، یہ مشہور محدثین میں ان کا شمار ہے۔ ان کے دو استاد ہیں، شعبہ کے استاد دو ہیں، ایک استاد ہیں عبداللہ بن ابی الصفر اور دوسرے استاد ہیں اسماعیل ابن ابی خالد الاحمسی، یہ دو استاد ہیں۔ اسی لیے سند میں کیا آیا، حدثنا شعبۃ عن عبداللہ ابن ابی صفری و اسماعیل، تو اس کا مطلب اچھی طرح ذہن میں رکھو، امام شعبہ کے دو استاد ہوئے، ایک استاد ہوئے عبداللہ ابن ابی صفر اور دوسرے استاد ہوئے اسماعیل بن ابی خالی، یہ دو استاد سے حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کو نقل کرتے ہیں۔ اب یہ جو استاد ہیں عبداللہ ابن ابی صفر، اس کے بارے میں صفر اگر نام ہو تو فا کے سکون کے ساتھ پڑھا جائے گا السفر، اور اگر کنیت بنے تو فا کے فتح کے ساتھ پڑھا جائے گا سفر۔ تو نام ہونے کی صورت میں فا کا سکون اور کنیت ہونے کی صورت کے اندر فا کا فتح۔ اور یہ جو اسماعیل ابن ابی خالد ہے، کئی صحابہ سے انہوں نے حدیث سنی ہے، کئی صحابہ سے ان کو حدیث کی سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ یہ حضرات روایت نقل کرتے ہیں امام شعبی سے، عن الشعبی کہتے ہیں حمدان کے اندر ابو عمر، ایک حمدان کے اندر ایک شعب تھا، ایک خاندان تھا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو شعبی کہا جاتا ہے۔ نام ان کا عامر ابن شراحیل ہے، شعبی لقب سے مشہور ہے لیکن نام ہے عامر ابن شراحیل، ابو عمر ان کی کنیت ہے۔ ابتدائی دور میں فقہی ابواب پر احادیث کو مرتب کرنے والوں میں سے، شروع زمانے میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا اور فقہی ابواب پر مرتب کیا، ان میں یہ امام عمر ابن عامر، عامر ابن شراحیل الکوفی الشعبی ہے، ان کی کتاب مشہور ہے ابواب الشعبی کے نام سے، جس کے اندر انہوں نے احادیث کو فقہی ابواب کے اوپر شروع دور کے اندر مرتب کیا تھا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے ان کا سمع ثابت ہے، اور وہ روایت نقل کرتے ہیں مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے یہ روایت نقل کرتے ہیں. اب اس سند کے اندر ایک بات تو یہ تھی کہ انا آ گیا، انشابی ان عبداللہ ابن عمر، انا آ گیا، اور یہ انا تھوڑی کمزوری کی بات ہوتی ہے کہ ان کو واقعتاً سیما حاصل ہے یا ان کو واقعتاً سیما حاصل نہیں، انا کی وجہ سے تردد آ جاتا ہے. تو اس تردد کو دور کرنے کے لیے اس روایت کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دوسری سند لائے، اور دوسری سند کے اندر عن عامر قال سمعت عبداللہ ابن عمر سیما کی صراحت آ گئی. تو اس سند کے اندر عن الشعبی عن عبداللہ ابن عمر عن انا آیا، اور جہاں عن انا ہوتا ہے وہاں سیما کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے ڈائریکٹ اپنے استاد سے سنا یا نہیں سنا، کسی کے واسطے سے سنا یا بلا واسطے کے سنا، ایک شک اور تردد رہتا ہے. تو ایک طرح کی سند میں کمی تھی، اس کو دور کرنے کے لیے امام بخاری دوسری سند لائے، اس میں صراحت ہے قال سمعت عبداللہ ابن عمر. اس طریقے سے اس سند کے اندر جو معمولی درجے کی کمی آ رہی تھی اس کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تلافی کر لی ہے. یاد رکھنا.